ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال حدثنا شهاب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض فأفشوا السلام بينكم. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب السلام اسم من اسماء اللہ عز و جل. یہ السلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بہت سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ہیں، ایک روایت میں 99 کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں کہ وہ صفاتی نام کہے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے السلام. یہاں اسی کو فضیلت کے طور پر لائے ہیں روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان السلام اسم من اسماء اللہ تعالی. کہ لفظ السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وضع اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو تحیہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے اپنے اسی نام کا انتخاب فرمایا. آپ سے سلام بینکم، تو گویا تم اپنے درمیان سلام کو خوب پھیلاؤ، رواج دو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا نام بھی پھیلے گا. ویسے لفظ السلام جب تحیہ کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، یا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. اور اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سلام اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس معنی کر کے السلام. اور لوگوں کو بھی سلامتی دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا کے سلسلے میں جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں تو انہیں میں سے اس وقت اردو میں مفتی محمد حنیف صاحب ابھی حج میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے خود ہی اپنی یہ کتاب جو ہے شرح اسماء حسنا، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام السلام سے متعلق کچھ باتیں بڑی عمدہ ہیں. میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو آپ حضرات کو سنا. آج کل سلامتی اور حفاظت کے معاملے میں بھی لوگ بہت پریشان ہیں. دور حاضر کے جو اہم فکر کے لوگوں کے حق میں مسائل بن چکے ہیں, ان میں ایک مسئلہ یہ اپنی ذات کی حفاظت, اپنے مال کی حفاظت, اپنے اولاد کی حفاظت, بتانے لوگ اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. تو یہاں اس سے متعلق بھی کچھ بات کہی گئی ہے. اس اسم مبارک کے تحت یعنی لفظ السلام سلامتی والا دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں السلام وہ ذات ہے جو تمام عیبوں سے اور تمام نقائص سے پاک اور اپنی ذات صفات اور افعال میں کامل, اور دوسرا هو الذی ترجا منه السلام, سلام وہ ذات ہے جس سے حفاظت اور عافیت کی امید رکھی جائے, یعنی وہی سلامتی دینے والا بھی. یہ اسم مبارک لفظ السلام قرآن پاک میں ایک مرتبہ آیا ہے, الملک القدوس السلام المؤمن سورہ حشر. السلام کا اپنی نیک بندی کو سلام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان اللہ یکرہ خدیجت السلام یعنی فاخبرہ قالت ان اللہ والسلام علی جبریل السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجتے ہیں, مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام پہنچا دیں. حضرت جبریل نے آ کر کہا, چنانچہ سلام کے جواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رب العزت تو بذات خود السلام ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو اور اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت پر دلیل ہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے سلام کے جواب میں وعلیہ السلام نہیں فرمایا, جیسا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تشہد میں السلام علی اللہ پڑھا کرتے تھے. روایت آنے والی ہے اس کے بعد اس میں کتاب میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع فرمایا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل سلیم سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اللہ رب العزت پر اس طرح سلام کا جواب لوٹایا نہیں جاتا جس طرح تمام مخلوقات کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے, اس لیے کہ السلام تو خود اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے. دیکھو نماز کے بعد جو سلام پھرتے ہیں السلام علیکم, تو اس میں بتلایا ہے فقہا نے کہ آپ بوقت سلام نیت کریں کہ آپ کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی دانی طرف جتنے بھی مصلی ہیں وہ, امام صاحب اگر ہیں تو امام صاحب کی بھی الگ سے نیت کریں, اور جو فرشتے ہیں ہر ایک کے وہ بھی, اسی طرح بائیں طرف جب سلام پھیریں گے تو ان کی بھی نیت کی جائے گی کہ میں ان پر بھی سلام کرتا ہوں. کوئی ایک آدمی آپ کو جب ملتا ہے تو اس وقت بھی السلام علیکم کا صیغہ بولا جاتا ہے, تو وہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان پر بھی سلام بھیجنے کی نیت کر لی جائے, اور ظاہر ہے جب فرشتوں کو بھی آپ سلام کریں گے اور نیت کریں گے تو وہ جواب دیں گے اور ان کا جواب جو فرشتوں کی دعا آپ کے حق میں ہو جائے گی, اس سے بڑی اور کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کے وقت جو سلام کرتے ہیں دائیں بائیں, اس کے بعد جو دعا سکھلائی گئی ہے فرائض کے بعد, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام, اللہم انت السلام ومنک السلام, سلام کا موقع تھا تو اللہ تعالیٰ کی حمدرد کے طور پر بھی یہاں پر اسی طرح کے الفاظ لائے گئے نماز کے بعد بھی. یہاں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اللہ هو السلام کہ اللہ تعالیٰ ہی سلام کے نام سے موصول ہے, تو انہوں نے اپنی عقل سلیم سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اللہ رب العزت پر اس طرح سلام کا جواب لوٹایا نہیں جاتا جس طرح تمام مخلوقات کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے, اس لیے کہ السلام تو خود ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کتنا پسند فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کی دلجوئی فرماتے ہیں. وہ جو سلام بھیجا گیا اس کو سلامتی کے اسباب السلام کی طرف سے ہیں. معلوم ہوا کہ ہم نے سلامتی صرف السلام کی طرف سے ہے, ورنہ ہم کیا اور ہماری حفاظت کا سامان کیا. پھر جب وہ اپنی سلامتی کو اٹھا لیتا ہے تو ہمارے سارے انتظامات درے کے درے رہ جاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے ہر ایک آدمی کے ساتھ کئی کئی فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں, اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے ہیں. اگر اسے فرشتے حفاظت کے لیے نہ ہوتے تو یہ شیاطین جو ہے انسان کو زندہ بھی نہ رہنے دیں. لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حفاظت کا سامان ہٹا لیا جاتا ہے. یہ جو سیکورٹی دی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہ واپس لے لی جاتی ہے. تو اس کے وقت مقرر آتا ہے جو قسمت میں جو چیز ہوتی ہے ان کو لانا منظور ہوتا ہے. تو پھر جب وہ اپنی سلامتی اٹھا لیتا ہے تو ہمارے سارے انتظامات درے کے درے رہ جاتے ہیں. ہمیشہ سے انسان اپنی سلامتی موت اور حوادث سے بچنے کی بڑی بڑی تدبیریں کرتا ہے. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زمین و آسمان میں ہماری سلامتی کے نہ جانے کتنے دشمن چھپے ہوتے ہیں, مگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. گلی کوچوں اور عام شاہراہوں پر جگہ جگہ ہماری موت کے اسباب ہوتے ہیں, مگر ہم سب سے بچ کر نکل جاتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے کھانے کی میز پر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا گلا دبا سکتی ہیں, مگر ہم سب چیزوں کو مزے لے لے کر نکل جاتے ہیں. کتنے ایسے ہوئے کہ وہ کھانے بیٹھے تو کھانا ہی انہیں کھا گیا, پانی پینے بیٹھے تو پانی انہیں پی گیا, کیونکہ سلام جل جلال کی سلامتی ان سے اٹھ چکی تھی. ہم چھوٹی بڑی اور سرب فلک تعمیر شدہ یا زیر تعمیر عمارتوں کے نیچے سے گزرتے ہیں تو اوپر سے ایک اینٹ گر کر ہمارا کام تمام کر سکتی ہے. اور جو لوگ بہار میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں اور کھیتوں میں موت کے فرشتے تاک لگائے بیٹھے رہتے ہیں, مگر اس سلام جل جلالہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں. درندے تو درندے خود ہم ہی جیسے کتنے انسان ہی ہمارے خون کے پیاسے ہوتے ہیں, مگر اس سلام کی سلامتی ہمیں ان سے بچا کر صاف نکال جاتی ہے. یعنی ہم یہ یقین رکھیں کہ بس اس سلامتی والے کا کرم اور حفاظت ہی ہمیں بچا کر رکھتی ہے, اور ہماری موت اور ہلاکت کے ظاہری اسباب اور نقشے دانت پیستے رہ جاتے ہیں. اور اس دور میں تو بجلی جگہ جگہ موت کی ایجنٹ بنی بیٹھی رہتی ہے. اب تو قسم قسم کی گیسیں جو ہماری ہر وقت کی خالی ہیں یہی دام اجل بھی ہیں, مگر ہم سلامت رہتے ہیں. بس یہ ہم نے سلامتی اسی السلام جل جلالہ کی طرف سے ہے. اب تعالیٰ کی طرف سے جس کے ساتھ امداد نہ ہو تو وہ گھر قیامت تک کبھی آباد نہ ہو. ہنستے بستے گھر منٹوں میں برباد ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ اس گھر کی سلامتی اس سے اٹھ جاتی ہے. آج ہماری خادمہ ہے, اگر یہ سرکشی پر اتر آئے تو سب کچھ جلا کر راک کر دیتے ہیں. جب السلام کی طرف سے سلامتی اٹھ جائے, یہ ڈور ڈنگر گھوڑے اور ہاتھی جو دل و جان سے ہماری خدمت کرتے ہیں ذرا سی دیر میں ہمیں مار بھی سکتے ہیں. حکایتوں میں جمشید بادشاہ ایران کے بارے میں لکھا ہے, ایک مرتبہ بڑا ہی حسین گھوڑا کہیں سے آ کر اس کے قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میری سواری کے لیے بھیجا ہے, لگام لگاؤ اور زین کس دو تاکہ میں اس پر سواری کا لطف اٹھاؤں. ہر چند لوگوں نے کوشش کی مگر کوئی بھی اسے لگام نہ لگا سکا. تو بادشاہ نے کہا یقیناً یہ صرف میرے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, مجھے ہی سے لگام لگوائے گا. چنانچہ بادشاہ نے اس پر زین کسی لگام لگایا, وہ خاموش کھڑا تھا. جب اس کی دم میں زین کی ڈوری لگانے لگا تو اس نے ایسی لات ماری کہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا. جو ہماری سواری کے جانور ہیں اور ساری دنیا میں ہمیں لیے پھرتے ہیں, ایک لات میں ہمارا کام تمام کر سکتے ہیں, مگر اس السلام کی سلامتی ہمیں اس کی سرکشی سے بچاتی ہے. جب تک اس کی طرف سے سلامتی کا حکم ہو تو ہلاکت اور مصیبت کے نقشوں میں بھی سلامتی اور آفت مل جاتی ہے, اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی اٹھا لی جائے تو حفاظت و آفت کے اسباب و وسائل ہی میں مصیبت و ہلاکت ظاہر ہونے لگتی ہے. ایک بار ایک چھوٹے پرندے کے شکار کے لیے اس کے پیچھے جھپٹا. اس پرندے اڑ کر ایک شاخ پر پناہ لی, بعض بھی ایک قریب ہی اوپر کی شاخ پر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا. اتنے میں چھوٹے پرندے کی نظر پڑی کہ ایک شکاری اس کا نشانہ لے رہا ہے. اس نے دو موتوں کے درمیان اسی السلام جلال سے سلامتی طلب کی. اللہ تعالیٰ کی شان, ایک موذی جانور نے درخت کی جڑ سے نکل کر اس شکاری کے پاؤں پر ڈنڈ مارا, جس سے اس کا نشانہ خطا ہو کر پرندے کے بجائے پاس کو لگا اور وہیں دیر ہو گیا اور شکاری بھی گر گیا. معلوم ہوا کہ وہ السلام جب کسی کو سلامتی دینا چاہتے ہیں تو موتوں اور ہلاکتوں کے نقشوں کے درمیان بھی سلامتی عطا فرماتے ہیں, اور اگر وہی سلامتی کا راستہ ارادہ نہ فرماؤ تو ظاہری سلامتی اور حفاظت کے سارے نقشے درے کے درے رہ جاتے ہیں, بلکہ بسا اوقات وہی ذریعہ ہلاکت ہو جاتے ہیں. دنیا میں ایسے کتنے واقعات ہوئے کہ دشمنوں نے جان بچائی، سانپ نے حفاظت کی، درندوں نے انسانی بچوں کو پالا، بھیڑیا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انسان کے بچے کو اٹھا کر لے گیا مگر اسے کھا نہ سکا، سلامتی خداوندی نے اس کے دل میں مادر مہربان کا ساتھ دل ڈال دیا اور وہ اس کی سلامتی کا محافظ بن گیا، فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کا دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مربی بن گیا، ان موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کی تباہی اس کی تباہی کا باعث ہوئے، اور جب اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے دشمن ہے تو انہیں مار ڈالنا چاہا مگر وہ ان کا بال بکا نہ کر سکا، اس لیے کہ وہ السلام ان کی حفاظت کر رہا تھا، ایک بے زور بے پر انسان کو باوجود سب کچھ طاقت رکھنے کے غزل نہ پہنچا سکا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کو قتل کرنے کے لیے خارجی تلوار لے کر ان کے دروازے پر صبح صبح کھڑا ہو گیا کہ نماز فجر کے لیے نکلیں گے تو قتل کر دوں گا، مگر اللہ تعالیٰ کو انہیں سالم رکھنا تھا۔ اس رات آپ کو اسحال لگ گئے، دست آ گئے، جاڑے لگ گئے، اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں نہ جا سکے۔ ان کا محافظ خارج آ نماز کے لیے نکلا تو خارجی نے یہ خیال کر کے کہ یہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کر دیا، خارجی کو گرفتار کر کے گرفتاری کے بعد پتا چلا کہ اس نے عمر بن عاص کو نہیں بلکہ خارجہ کو قتل کیا، تو کہنے لگا ارب تو عمر واللہ اراد خارجہ، میں نے تو عمر کو قتل کرنا چاہتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ نے خارجہ کو مارنا چاہا، دیکھو دشمن بھی مارنا چاہتا ہے تو نہیں مار سکتا، اور جس سے اس کی حفاظت اٹھ جاتی ہے وہ بلا ارادے قاتل مارا جاتا ہے، معلوم ہوا سلامتی اسی ذات کی طرف سے ہے اور اسباب وسائل تفلت تسلیاں ہیں۔ اور بس امین مہندی کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ سب قطار پا ہرچند کے امین خزانے کا منہ فی سبیل اللہ کھول دیا، غلے کے انبار وقت عام کر دیے، لیکن قحط کی مصیبت کم نہ ہوئی، اس سبب سے امیر کو خلقت کی حالت دیکھ کر اپنی جان شیرین بھی ترس معلوم ہوئی، نہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا نہ چین سے بچھونے پر سوتا، ایک روز بستر پر حیرت و حسرت بنا لیتا ہوا تھا، خادم پاس بیٹھا ہوا تھا، فرمایا کوئی کہانی کہہ کے دل بہلے اور کچھ کام غلط ہو، خادم نے کہا غلام کی کہانی بادشاہ کی سماعت کے قبل آئے تھے، ہمارا مذائقہ نہیں جیسے تجھے یاد ہو بیان کر، خادم نے کہا ہند کی سرزمین کے کسی بیابان میں ایک شیر رہا کرتا تھا، سردرین کے جنگل جو اس کی خدمت میں حاضر رہتے، ایک دن لومڑی نے شیر سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ ہے، ہم تیری رہی ہے، بادشاہ پر رعیت کی رعایت بہر صورت واجب و لازم ہے، اب مجھے ایک ضروری سفر درپیش ہے، بغیر جانے کے نہیں بن پڑتی، مشکل یہ کہ میرا ایک بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ تیرے سپرد کر دوں تاکہ تو اس کو اپنی پناہ میں رکھے اور کسی دشمن کا چنگل اس تک نہ پہنچ پائے۔ شیر نے یہ بات قبول کی، لومڑی اپنا بچہ اس کے حوالے کر کے سفر پر روانہ ہو گئی، شیر نے اس بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تاکہ کوئی دنندہ اسے غزل نہ پہنچا سکے، ناگا ایک عقاب اپنا لقمہ تلاش کرتا ہوا اٹھتا پھر رہا تھا، اس کی نگاہ لومڑی کے بچے پر پڑی اور شیر کی پیٹھ پر سے جپٹا مار کر اس کے بچے گولے اڑا، جب لومڑی سفر سے واپس آئی تو بچے کو نہ دیکھ کر شیر سے بولی، کیا تم نے یہ عہدہ نہیں کیا تھا کہ میں تیرے بچے کی حفاظت ضرور کروں گا؟ شیر نے کہا ہاں میں نے ذمہ لیا تھا کہ کوئی جانور زمین کا اس کا قصد نہ کر پائے، لیکن جو بلائے ناگہان آسمان کی طرف سے نازل ہو تو میرا کوئی ذمہ نہ تھا۔ امین نے جب یہ کہانی سنی تو اٹھ بیٹھا اور رو رو کر جناب کبریا میں التجا کرنے لگا کہ الہی جو کچھ فتنہ و فساد زمین میں سے اٹھے تو میں اسے دفاع کروں، مگر تضائے آسمانی قدرتی یزدانی میں بندہ ناچیز سے کیا ہو سکتا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قحط چند روز میں دفاع ہو گیا۔ چوروں ڈاکوؤں سے سلامتی کے لیے اپنے مال کی زکات نکالے، آپ جس روز نصاب زکات کے مقدار کے مالک بن ہوئے ہیں اس روز سے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ایک سال مکمل ہونے پر ایک ایک پائے کا حساب کر لیں، یہاں تک کہ جیب کے بٹوے اور درازوں میں رکھی ہوئی نقدی مال تجارت سونا چاندی زیورات جو کچھ اپنی ملکیت میں جہاں کہیں بھی ہے اس کا حساب کر کے پوری پوری زکات نکالیں اور ماہر علماء سے پوچھ کر صحیح مستحقوں تک پہنچائیں، جن کو سواری یا ہل چلانے والے جانوروں سے راستہ پڑے اور جن کی زراعت کی زمین ہو وہ سب ان کا اکرم معلوم کریں، اذان کے بعد کاروبار جاری نہ رکھیں بلکہ فوراً مسجد کی طرف جائیں، کیونکہ حکم الحاکمین کی منادی مؤذن نے حی علی الصلاہ کہہ کر مسجد میں بلایا ہے، اب سب کاروبار وغیرہ چھوڑ کر خود بھی مسجد میں جائیں اور یقین رکھیں کہ مسجد کی مؤذن نے جو حی علی الفلاح کہہ کر فلاح و کامیابی کی طرف بلایا ہے وہی فلاح ہے، باقی کسی چیز میں فلاح نہیں، نماز چھوڑ کر اگر لاکھوں بھی کما لیے تو وہ فلاح کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ خسران ہی خسران ہوگا، کسی کا حق دبا کر کاروبار نہ کریں، والدین کے انتقال کے بعد بہنوں اور بھائیوں کا حق ان کو دے دیں، ادھار پر جو مال خریدا ہے پیسہ آتی فوراً صاحب حق کا حق ادا کر دیں، جھوٹ اور دھوکہ دے کر کوئی کاروبار نہ کریں کہ جھوٹ بول کر یا بغیر بتائے سودا بیچ کا جو مال آئے گا وہ بیماریوں کے علاج یا روحانی جھوٹے دعوے کرنے والے عاملوں کے پاس اور جھوٹے مقدمات کی وجہ سے عدالتوں کے چکر لگانے میں ضائع ہوگا. اس کے حلال میں برکت ہوتی ہے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, جبکہ حرام و ناجائز مال میں برکت نہیں ہوتی خواہ وہ مقدار میں زیادہ ہو. اپنے حق سے زیادہ پیسے لینا اور جھوٹ اور دھوکہ دہی سے تنخواہ بڑھا لینا, بغیر زائد وقت دیے ٹائم لگا لینا, اوور ٹائم لگا لینا, دوران ملازمت کام سے غائب رہنا, یا کام صحیح طریقے پر امانت اخلاص کے ساتھ انجام نہ دینا, یا ادارے کی مراعات کو غلط استعمال کرنا, یا ملازموں کے حقوق ادا نہ کرنا, صاحب استطاعت ہوتے ہوئے ملازموں کی ضروریات اور قابلیت کے موافق اجرت نہ دینا, ان کی خوشی اور غمی میں مدد نہ کرنا, یہ سب گناہ کے کام ہیں. یہ انسان کی آمدنی کو بے برکت اور حرام بنا دیتے ہیں اور اس کا اثر انسان کی ساری عبادتوں اور اہل و عیال پر بھی پڑتا ہے. گویا سلامتی کے لیے ان چار حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد آئے دن کرسی اور قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس ان دو سورتوں کو اہتمام سے پڑھیں, اور جسموں پر دم بھی کر دیا کریں. فجر و مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا کم سے کم 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں. ترمذی کی روایت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ چوتھا کلمہ یوہی و امید کے ساتھ پڑھنے سے مسلح فرشتوں کی جماعت صبح تک حفاظت کرے گی. ہمارے استاد حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس قرآن کریم کی بالکل آخری دو صورتیں ہیں, اور ان کو آخر میں لانے میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ ان دو صورتوں کی مسلمانوں کو آخر زمان میں یعنی قرب قیامت کے دور میں چونکہ وہ زمان اور فطروں سے بھرا ہوگا زیادہ ضرورت پڑے گی. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس زمانے میں خصوصاً ان دو صورتوں کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیں. اولاد کی سلامتی کے لیے صدقے کا کثرت سے اہتمام کریں. گھر میں ایک تھیلیا بٹوا لگا کر رکھیں جس پر لکھ دیں صدقہ, ایک تھیلی پر لکھیں للہ. اب جب بھی تنخواہ ملے یا کسی قسم کی آمدنی ہو تو 10واں حصہ یا 20واں حصہ جتنی بھی استطاعت ہو ان دو تھیلیوں میں ڈال دیں. پھر یہ تھیلیاں آپ کو مجبور کریں گی, یعنی یاد دلاتی رہیں گی کہ ہمیں خرچ کرو اور ہمارا مصرف لو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کا معمول حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, حضرت کے پاس جو بھی رقم آتی تھی اگر اپنی محنت کی آتی تھی تو اس میں سے 20واں حصہ نکال کر اسی وقت ادا کرتے. یعنی مطلب کہ لوٹ بڑا ہوتا تھا تو بھی اسی وقت توڑوانے کے لیے بھیجتے تھے اور 20واں حصہ نکال کر ادا. اور اگر محنت کی نہیں ایسی جیسے کسی نے ہدیہ دیا یا اور کہیں کسی نے حصے آئے تو اس کا 10واں حصہ نکال کر اور اس کو ہمیشہ خرچ کیا کرتے تھے. اسی طرح بچا بچا کر چیزیں نہ رکھیں. آج کل تو لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا مال ہوتا ہے تو زکات تو دیتے ہیں, جو زکات نکالتے ہیں وہ بھی زکات کے علاوہ دوسرا مال خرچ کرنے کے روادار کہیں سے جب اس طرح کے مطالبے ہوتے ہیں, بھائی مسجد بن رہی ہے اس کے لیے رقم دو, یا فلاں کام میں جہاں زکات استعمال نہیں کی جا سکتی تو وہ زکات والے سامنے چل کر ان کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو زکات کا ہے, لے جانا تو لے جاؤ, لا کر کے استعمال کرو. یہ طریقہ غلط ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں دوسرے حقوق بھی ہیں. زکات تو بہرحال واجب فرض ہے, اس کو نکالنا ہی نکالنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کے کاموں میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. جو خود خرچ کریں گے وہی اپنے کام آنے والا ہے. اس طرح بچا بچا کر چیزیں نہ رکھیں. 15 دن یا 1 مہینے بعد اپنی الماری صاف کریں, جوتے سویٹر کپڑے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑتی یا سالہ سال بعد ضرورت پڑنے پر رکھے جاتے ہیں, ان کو صدقہ کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بچوں کو نئے کپڑے لیں تو پرانے صدقہ کر دیں. البتہ بچے اگر کپڑوں کے مالک بنا دیے گئے تھے مگر وہ کپڑے اب ان کے کام کے نہیں رہے تو صدقہ کر کے ان کپڑوں کی قیمت فروخت کا اندازہ کر کے اتنی رقم نابالغ بچے ہی پر استعمال کریں, یہ ضروری ہے. اس لیے وہ اس کا مالک بن چکا ہے. بچوں کو نظر عمد سے بچانے کی دعائیں یاد کرا دیں. چھوٹے بچوں تو ان پر دم کر دیں یا یہ دعا لکھ کر گلے میں باندھ دیں, اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان و حامت و من کل عین لامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہر شر سے بچاؤ کی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بھی انہیں کلمات کے ذریعے پناہ طلب کرتے تھے. ہمیں بھی اپنے اولاد پر ہر قسم کے فتنوں سے جنوں شیطانوں اور زہریلی چیزوں وغیرہ سے بچانے کے لیے اس دعا کو خوب اہتمام سے مانتے رہنا چاہیے. آج کل تو ہم خود کرنا نہیں چاہتے, دعائیں نہ یاد کرتے ہیں, کہیں سے تعویذ مل جائے یا کوئی ایسی چیز مفت کر کے تو اس کا یہ طریقہ غلط ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات سکھلائے ہیں ان کلمات کو خود بھی سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, گھر کے لوگوں کو بھی سکھائیں, اور ان کو باقاعدہ ان چیزوں کے پڑھنے کی کچھ دنوں تک سنتے رہے. بھائی آپ نے پڑھا صبح یہ دعا فلاں کی پڑھ لی جو حدیث سے بتلائی گئی تھی, شام کو پڑھ لی, کچھ دنوں تک اہتمام سے کرو گے انشاءاللہ عادت پڑے گی خود بھی اور گھر والوں کو. بچے جب گھر سے باہر جائیں تو ان کو فی امان اللہ کہیں اور یہ دعا دیں استغفر اللہ دینا کا امانت کا خواتین عملے کا. اس طرح مندر جو چند آیات پر مشتمل ہے جن کو حضرت مانا طلحہ صاحب صاحب زادہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دعا پر ان کو پڑھ کر بچوں پر دم کریں, بیت الخلاء جانے کی دعا, نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے باہر نکلنے کی دعا بچوں کو یاد کروائیں. یہ سب انسانوں اور جنات و شیاطین سے حفاظت کرے گی. آپ کا گرو ہونے سے پہلے جب دونوں وقت مل رہے ہوں چھوٹے بچوں کو آسمان کے نیچے کھیلنے سے منع کریں. شہر اور جادو کا تو قرآن حدیث میں بھی ذکر آیا اور ان سے حفاظت کے اعمال بھی حدیث مبارک حدیث پاک میں موجود ہیں. جادو برے اور غلط قسم کے تعویذ منتر سفلی اعمال نظر بد وغیرہ یہ وہ ہم امور ہیں جن کے ذریعے شیطان انسانوں کو صراط مستقیم سے بہکا کر فساد و بگاڑ بلکہ کفر و شرک کے راستے پر ڈال دیتا ہے. وہ لوگ بھی ان چیزوں کے ذریعے انسان کو تکلیف و اذیت پہنچاتے ہیں, گھروں کو اجاڑتے ہیں اور ان کے سکون کو درہم برہم کرتے ہیں, میاں بیوی میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں, تجارت و کاروبار اور ملازمت میں نقصان خسارے کے لیے برے عمل کرتے ہیں کرواتے ہیں. سب کے سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور لعنت و عذاب کے مستحق ہیں. جادو کا اثر ختم کرنے, اسے توڑنے اور اسے نجات حاصل کرنے کے لیے پرانے آیات سے بہتر علاج دوسری کسی چیز میں نہیں. حضرات تابعین اور حضرات سلف صالحین کہ ہاں قرآن اعمال ہی ہر قسم کی بیماری کے علاج اور ہر قسم کی تکلیف و پریشانی سے بچاؤ کے طور پر استعمال ہوتی تھی, یعنی اس کی تلاوت کی جاتی تھی, ان کے ذریعے دم کیا جاتا, انہیں لکھ کر مریض کو وہ پانی پلایا جاتا تھا. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کی حکمت سے ہوتا ہے. ساری مخلوق اور جنوں ان سے مل کر بھی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قدرت و تصور نہیں رکھتے. نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت حکمت ہوتی ہے. ہر حال میں صبر و شکر کر کے اسی سے دنیا اور آخرت کی بلائیں مانگتے رہیں, نفس و شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہیں, قوت ارادی کو مضبوط رکھیں. قوت ارادی کی مضبوطی کے ذریعے جادو کو توڑ دے. عام طور پر لوگ کچھ نہ کرا دیا ہے, کاروبار کے اوپر بندش لگا دی ہے, کہیں انسپیکٹر کے پاس گئے, کہیں اس کے پاس گئے. اللہ تعالیٰ سے مانگو. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب سحر کیا گیا تھا, بخاری شریف میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری کی تشریف لائے اور پھر دعا کا ودا ودا تین مرتبہ دعا میں مشغول ہوئے. تو وہاں حدیث کے شارحین لکھتے ہیں کہ یہ سحر وغیرہ کے سلسلے میں بھی دعا سے زیادہ کوئی مؤثر چیز نہیں. دعا کرو, اسی دعا کے نتیجے میں اس کو توڑنے والی جو تدبیر ہوگی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے اور اس کے ذریعے سے اس کا توڑ ہو جائے. جادو اور تاویز وغیرہ کے برے اثر سے یا نظر بس سے حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کا پڑھنا مفید ہے. اگر سورہ بقرہ ایک نشست میں نہ پڑھی جا سکے تو مختلف اوقات مکمل کر لیا جائے, پانی پر دم کر کے پیا جائے, مکان میں چھکا جائے, مسلسل پڑھی جاتی رہے. کوئی بھی فرض روزانہ ایک صفحہ یا دو صفحہ یا کم و بیش پڑھ لیا کرے. کوشش یہ ہو کہ روزانہ ہر ہفتے یا ہر مہینے ایک بار سورہ بقرہ ضرور ختم ہو جایا کرے, ہر بار دوبارہ شروع کر دیا کرے. لیکن اس کام کے لیے اجرت دے کر کسی قاری حافظ کو مقرر نہ کیا جائے کہ اس سے نہ پڑھنے والے کو پورا فائدہ ہوتا ہے نہ پڑھوانے والے کو. اگر مجبوری نہ ہو تو آپ خود قرآن پڑھیں, پیسہ دے کر دوسروں سے نہ پڑھوائیں, اور اگر کوئی خود نہ پڑھ سکتا ہو تو ٹیپ سے سننا بھی فائدے سے خالی نہیں. جنات وغیرہ کے اثر میں اس طرح سننا بھی اثرات کو ختم کرتا ہے. نمازوں کی پابندی رکھیں, کوشش کریں کہ نوافل اور سنتیں گھر میں پڑھیں. لوگ نماز پڑھتے رہے, لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں, وظیفوں میں گھنٹوں لگا دیتے اور نماز فرض چھوڑ دیتے ہیں, تو ان وظیفوں میں کیا اثر ہوگا؟ یہ صحیح ہے یہ غلط طریقہ؟ جو فرائض واجبات ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں, ان کی آپ کوئی بڑی سے بڑی عبادت اور نوافل کی گویا سینکڑوں لاکھوں کی تعداد بھی اس فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرض فرض ہے, اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے, واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. نمازوں میں بھی نفلیں وغیرہ نفل سنت وغیرہ گھر میں پڑھیں. نیز اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ مکان دکان یا جہاں انسان برکت چاہتا ہوں وہاں نوافل ذکر و اذکار کا مسلسل اہتمام کیا جائے. جب بھی موقع ملے دو چار کا نفل پڑھ لیا جائے, تھوڑی دیر ذکر کر لیا جائے. گناہوں والی ہر قسم کی چیز, جاندار کی تصویر, مجسمے, گانے اور فلمی کیسٹ وغیرہ ہٹا دیے ہیں. آج کل یہ بھی مصیبت, تصویریں اسی طریقے سے وہ بچوں کے کھلونے اس طرح کے ہوتے ہیں, گھر میں گانے بجتے رہتے ہیں, موسیقی اور ٹی وی وغیرہ, اس کی وجہ سے بھی کوئی برکت آتی جاتی, آپ پھر کچھ بھی کریں. دفتر گھر دکان وغیرہ میں اگر کوئی تصویر یا مجسمہ وغیرہ ہے تو اسے ہٹا دیجیے کہ جہاں تصویر ہوا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. میں اسی لیے پڑھ کر اس کے سنایا کہ آج کل عام طور پر جو ہے وہ لوگ عاملوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. حفاظت کی جو دعائیں احادیث کے اندر آئی ہیں ان کو یاد کر لیں, گھر کے لوگوں کو یاد کرا لیں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں, ان سے بھی کرائیں. گھر سے نکلتے وقت السلام جل جلالہ سے سلامتی کی دعا مانگنے کی فضیلت, صبح شام کی دعائیں خصوصاً بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا پڑھنا, گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت تک کی دعائیں اور بسم اللہ پڑھی جائے, اور خصوصاً گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ساتھ یہ دعا بھی مانگی جائے, اللہم انی اعوذ بک من ضل لا ضل لا وضل لا وضل لا وظلم وظلم او اضل او یضل علی. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں یا میرے قدم ڈگمگا جائیں, اور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے, اور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جہالت کا مظاہرہ کروں یا میرے ساتھ جہالت والا برتاؤ کیا جائے. گھر سے نکلتے ہوئے پہلی دعا کے مانگنے سے بسم اللہ توکلت علی اللہ, آپ کو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, یہ دعا تجھے کافی ہے, کفی تھا وہ حفیظ تھا, تجھے بچا لیا گیا, تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا اور شیطان تجھ سے دور ہو گیا. باقاعدہ فرشتہ یہ کہتا ہے, اور ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے تو اس آدمی پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتا ہے جبکہ اسے ہدایت دے دی گئی اور اس کی حفاظت کر دی گئی اور اسے بچا لیا گیا. بچوں کو کھڑا ہو کر کھڑے ہو کر لاپرواہی سے ادھر ادھر پیشاب کرنے سے روکیں, مائیں نجاست کو فوراً کہا دیں کہ جس وقت راتی ہوں بھائی, کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے کہیں کسی جن کے اوپر گرتا ہے تو وہ پھر دشمن بن جاتا ہے, پیشاب وغیرہ کے وہاں جو جگہ وہیں ان کو پیشاب کی عادت ڈلوائی جائے تاکہ وہاں اس کی نومت نہ آئے. مائیں نجاست کو فوراً رہا دے کہ جس جگہ برتن میں پیشاب جمع ہو رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں اور گندے شیاطین مجمع لگاتے ہیں, پھر یہ شیاطین جھگڑے بھی کراتے ہیں, ان کی نوسط سے نیکیوں سے رغبت ہٹ جاتی ہے, دل سخت ہوتا ہے, گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. روزانہ حسب استطاعت جتنی آپ کی طاقت ہو کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں, کہ صدقہ ہر آنے والی بلا کو ٹالتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آپ صدقہ صبح جلدی دے دیں تو بہتر ہے کہ حدیث میں صبح جلدی صدقہ دینے کی ترغیب بھی ہے, پھر بلا صدقہ بلا صدقے کو پھان نہیں سکتے اور نہ اس سے آگے بڑھ سکتے. اور پھر جیسا کہ اوپر بتلایا پہلے, زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے لیے بھی مصرف صحیح تلاش کریں, یہ کوئی بوجھ نہیں ہے جس کو اتار راستے میں بیٹھے ہیں جو پیشاور بیکاری ان کو دے کر یہ سمجھتے ہیں مطمئن ہو گئے. آپ ہم سب جانتے ہیں ان کے حالات جو آتے ہیں اخباروں میں اس کی وجہ سے, یہ تو ان کا پیشہ ہی, جو حقیقی حاجت مند ہے حقیقی معنی میں ضرورت مند ہیں اور وہ کسی کے سامنے آ رہے ہیں, ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور معلوم کریں حالات سے واقف ہیں اور چپکے سے ان لوگوں کو دے, کسی کو پتا بھی نہ چلے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے بعد پتا ہوا کتنے خاندان تھے جن کو راتوں کو وہ غلہ پہنچاتے تھے, بلکہ اس غلہ پہنچانے کی وجہ سے ان کی پیٹ کے اوپر جو ہے نا نشانات پڑ گئے تھے, وہ بوڑھی خود اٹھا کر رات کو چپکے سے لے کر جاتے تھے. تو یہ جو یہ شکلیں ہیں جو مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے ستے کے معاملے میں بھی دکھاوا کرتے ہیں شو, تو ویسے بھی وہ تو صاحب ہے اس سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے نہیں, چپکے سے حدیث میں آتا ہے یعنی جن نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ دیا جاتا ہے وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلا. گویا یہ نیکی ایسی ہونی چاہیے, بعض لوگ کرتے ہیں موقع آنے پر کہہ سناتے ہیں, تو یہ جو احسان جتلانا احسان جتلانا یہ نیکی کو برباد کرتا ہے. لا تقتلوا امانکم صدقاتکم بالمن والا تھا, احسان جتلا کر اور اس طرح زبانی تکلیف پہنچا کر اپنے احسانات کو ضائع مت کرو, بلکہ آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا شب برات میں یا شب قدر میں جن گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس میں المنان یعنی احسان کر کے آج بھی مصیبت ہو گئی, اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اپنے بھائیوں اور رشتے داروں کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وقت آنے پر اس کو احسان جتلایا جاتا ہے, اپنا سارا ادب خبر بات کر دیا اور پھر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوئی اس کی وجہ سے. یہ ساری اس سے سوچنے کی چیزیں ہیں, اپنے اعمال کو اس طرح ضائع ہونے سے بچانا, کیسا ہی کڑا وقت کیوں نہ آ جائے لیکن نہیں اس کا اظہار یا کبھی احسان جتلانے کا کوئی جملہ لفظ اپنی زبان پر آنا نہیں چاہیے, اللہ سے معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ان سے تمام قبیلہ گناہوں سے بچتے رہیں، جھوٹ جھوٹی قسم بیور زبان کے جیسے گناہوں سے پرہیز کریں. یاد رکھیے ہر قبیلہ گناہ کا اثر انسان کے رزق کی برکت پر پڑتا ہے اور گناہوں سے نوسط چلتی ہے. نظر بس سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کمرے یا مکان کے باہر کارخانہ یا فیکٹری میں کسی ایسی جگہ ماشاء اللہ بارک اللہ یا ماشاء اللہ لاہور اور قوت اللہ باللہ لکھ کر لگا دیا جائے جسے ہر آنے جانے والا شخص پڑے. اس طرح انشاءاللہ جادو اور نظر بس سے حفاظت رہ سکتی ہے. دوران خرید و فروخت یا دوران ملازمت کسی مخلوق پر ظلم نہ کریں، یہ بھی آج کل بہت عام ہو گیا ہے، اس میں بے احتیاط نہیں برتی جاتی. مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا تو جو نصیحتیں کی تھی اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچیو کہ اللہ اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں. بے ترسا جائے مظلومہ کے ہنگامے دعا کرنا اجابت الدر بہر استقبال نہ. آج لوگ اپنی سلامتی، مال کی سلامتی، اولاد کی سلامتی کے شکوے کرتے ہیں کہ یہ مصیبت آئی ہے، لیکن اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے. میری ذات سے کسی پر ظلم تو نہیں ہوا، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی، یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک مرتبہ کا ظلم کبھی آدمی کی پوری زندگی کا کایا بدل دیتا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اب بمبئی والوں کی بھاشا میں کہیں کھٹیا کھڑی کر دیتا ہے. ہمیشہ کے پاس ضرورت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، ان چیزوں ان مظالم سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اسی کو خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے مجھ پر کسی نے جادو کرا دیا، فلاں بری بیماری آ گئی، حالانکہ حقیقت میں وہ کسی کی بد دعا ہوتی ہے یا کسی پر ظلم کی سزا ہوتی ہے. خاص طور پر شوہر ہوتے ہوئے بیوی پر ظلم کرنے سے بچے، اور استاد اور سیٹھ ہوتے ہوئے شاگردوں اور ملازموں پر، اور سانس ہوتے ہوئے بہو پر ظلم کرنے سے بچیں، اور بہو ہوتے ہوئے ناحق سانس کو برا کہنے اور لے کے جا کر بلا وجہ لگائی بجائی کرنے سے بچیں. یہ خاص چیزیں اس نے بتلایا کہ یہ چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں آج کل، اس سے بھی خاص بچنے کے ہیں. یہ سب مظالم ہیں، اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی کے حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی اٹھا لی جاتی ہے. پھر آدمی شکوے کرتا پھرتا ہے، یہ مصیبت آئی، میں بیمار ہو گیا، میرے اوپر یہ حالات آئے، فلاں میں آئے، ہماری تجارت اجڑ گئی، میرا کارخانہ برباد ہو گیا. دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہو. چلے بھائی آج تو وقت ہو گیا، کتنے لمبے چوڑے سوالات بہت سارے ہیں. دعا کرو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری صفات کے اوپر ہمیں کامل یقین عطا فرما، ہمارے عقائد میں، ہمارے اے اللہ ہمارے نظریات میں جو تزلزل آ چکا ہے، اے اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تیری ذات سے نظریں ہٹ کر غیروں کے اوپر جمنے لگتی ہیں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. تیری ذات عالی ذاتیوں پر کامل یقین عطا فرما، تیری صفات کے اوپر کامل یقین عطا فرما. تجھ ہی سے مانگنے والا بنا دے، تجھ ہی سے مدد مانگ چاہنے والا بنا دے، تیری ہی عبادت کرنے والا بنا دے، تیرے غیر کی طرف سے اللہ ہماری نظریں ہٹا دے. اے اللہ نفع نقصان کا تو ہی مالک ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرے حکم کے بغیر کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اے اللہ اس یقین کو ہمارے قلوب کے اندر جمع دے، اور ہماری زندگیوں کو اسی کے اوپر ڈال کر اللہ اسی کے مطابق اللہ ہمیں اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جا سچائی کرنے اور اپنانے کی. اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت اے اللہ تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو علوم نافع ہمارے سارے اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اقوال بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. ہمارے بیماروں کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے اللہ جتنی خیر اور بھلائی جس سے چاہی ہمیں بھی اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا علی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.